الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، گزشتہ روز میڈیا پر ایک افسوسناک خبر آئی کہ ڈلاس ایئرپورٹ پر ایک 5 سالہ ایرانی بچہ زیادہ دیر روکے جانے کے باعث دم گھٹنے سے فوت ہو گیا. آپ نے شاید اس کی تصویر بھی اخبارات میں دیکھی ہو، جس پر اظہار افسوس کرنے اور متعلقہ حکام سے باز پرس کرنے کی بجائے وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائر نے اس بچے کے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو الفاظ کہے، وہ ایک بہت خطرناک رجحان کو ظاہر کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ بچے کی موت امریکی قوم کو لاحق سیکیورٹی خدشات کے باعث ہوئی. عین ممکن تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر دہشت گرد بنتا. بالکل یہی سوچ فرعون کی تھی، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرا دیتا تھا، قتل کرا دیتا تھا، صرف اس خیال سے کہ کہیں میری حکومت کے زوال کا باعث نہ بنے. اسی طرح امریکی صدر نے انتہا پسندی کا نام دیتے ہوئے 7 مسلم ملکوں کے باشندوں کے لیے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی. ان کے اس بیان نے کہ ہم اسلامی دہشت گردی کو ختم کریں گے، نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں کو بے چین کیا ہے، بلکہ خود امریکی ریاستوں نے اس صدارتی حکم کے خلاف امریکی سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا ہے اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. بلکہ 4 ریاستوں کے اٹارنی جنرلز نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران یہ بات کہی کہ یہ صدارتی حکم امتیازی، غیر آئینی اور امریکی اقدار کے منافی ہے، کیونکہ یہ مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ کے لیے یہ صورتحال اس لیے تشویشناک ہے کہ پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک خود اس وقت بدترین عالمی دہشت گردی کا شکار ہے۔ ہم عالمی دہشت گردی کا بدترین دہشت گردی کا شکار ہیں، اور چور مچائے شور کے تحت عالمی دہشت گرد ریاستی دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہوئے مسلمانوں کا بے دریغ خون بھی بہا رہے ہیں، اور الٹا دہشت گرد انتہا پسند، شدت پسند ٹیررسٹ بھی مسلمانوں کو ہی قرار دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ بے وطن ہونے والے، اپنے ملکوں سے، اپنے گھروں سے، شہروں سے اور بستیوں سے مجبوراً ہجرت کر جانے والے دنیا بھر میں مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ بحران کا شکار مسلمان ممالک ہیں، اور یہ سب کچھ ان عالمی اور ریاستی دہشت گردوں کے پیدا کردہ حالات کے نتیجے میں ہو رہا ہے، ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور الزام بھی ہم پر ہے۔ حالانکہ مسلمان ہر جگہ وہی دعا دہرا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے کی تھی، اور وہ دعا قرآن کریم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 84, 85 اور 86 میں ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، فقالوا علی اللہ توکلنا۔ ساری قوم نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اللہ پر بھروسے کا فرما رہے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تخت مشک نہ بننے دے، ہمیں ظالموں کا تخت مشک نہ بننے دے کہ وہ اکھاڑا بنائیں ہماری بستی، ہمارے شہر اور ہمارے ملک کو، اور یہاں آ کر اپنی جنگ لڑیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشک نہ بننے دے، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا قوم موسیٰ نے کی، اور آج یہ دعا بھی ہمیں اللہ سے بار بار عرض کرنی چاہیے، اور وہ دعا بھی جو خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہمیں سکھائی۔ وہ دعا سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ یہ دعا خود محبوب کریم علیہ السلام نے کی، اور آپ کے صحابہ نے کی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہمیں کافروں کا تخت مشک نہ بننے دے کہ وہ ہم پر اپنی مشک جنگ آزمائیں، اپنے اسلحے کی صلاحیت کو آزمائیں۔ واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اور ہمیں معاف کر دے جو کوتاہیاں ہوئیں جس کے نتیجے میں ہم اس نوبت تک پہنچے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمانوں کو شدت پسند ہونے کا طعنہ دینے والے خود اپنے رویوں پہ انہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ریڈیکل یا شدت پسند کا معنی ہے انتہا پسندانہ سیاسی خیالات رکھنے والا. انتہا پسندانہ سیاسی خیالات رکھنے والا. آج ہر انسان بڑی آسانی سے یہ جائزہ لے سکتا ہے کہ کس کے سیاسی خیالات انتہا پسندانہ ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ طبقے انتہا پسندانہ رویہ اختیار کر چکے ہیں, لیکن مشاہدہ یہ ہے, میری بات پر توجہ دیجئے, مشاہدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ان طبقات کا وجود عالمی سطح پر ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا رد عمل ہے. مسلمان بر صغیر میں ہزار سال حکمران رہے, تقریباً 1000 سال حکمران رہے. اگر جبرن ان کا جبرن مسلمان کرنے کا شدت پسندانہ مزاج ہوتا تو آج بر صغیر میں کوئی کافر نام کا نہ ملتا, کوئی غیر مسلم دکھائی نہ دیتا. لیکن آخر دم تک مسلمان 50% سے بھی نیچے رہے, 30-35%. الحمدللہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس آیت پر عمل کیا ہے, لا اکراہ فی الدین, دین کے قبول کرنے اور نہ کرنے میں کوئی جبر نہیں. اور میں چاہوں گا کہ یہ بات اپنے ذہن میں آپ کے ذہن میں رہے اور اس کو اپنے ذہن میں جگہ دیجئے کہ قرآن ہم سے جبری اسلام کی بجائے اختیاری اسلام چاہتا ہے. قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آفاق میں پھیلی ہوئی جتنی اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں وہ ایک جبری نظام کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہی. سورج ہے, چاند ہے, الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سورج اور چاند اللہ کی طرف سے تکوینی نظام کے تحت ایک جبری فیصلے کے تحت اپنے کام, اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالی نے صاحب اختیار بنایا, چنانچہ اس کی جانب سے جبری اسلام قبول نہیں بلکہ اختیاری اسلام. سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں ہے, وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق اور سچ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سامنے آ گیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اب تمہیں اختیار ہے ایمان لاتے ہو یا کفر اختیار کرتے ہو. اس اختیار کو استعمال کرنے کے نتائج تم بھگتو گے. اگر تم نے اس اختیار کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کیا تو اس کی عنایات کے حقدار ٹھہرو گے, اور اگر اس اختیار کو اللہ کی مرضیات کے خلاف استعمال کیا پھر انا اعتدنا للظالمین نارا, ایسے ظالموں کے لیے ہمارے ہاں آگ ہی آگ. سورہ دہر کے بالکل آغاز میں ہے, هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, انسان ایک وقت تھا کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی, پھر ہم نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. فجعلناه سميعا بصيرا, اس کو خوب سننے والا بنایا, خوب دیکھنے والا بنایا. اس کی بصارت اور بصیرت اس کی سماعت کی صلاحیتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے. چنانچہ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے راستہ اس کے سامنے رکھ دیا اور اس کی طرف اس کی رہنمائی کر دی. اما شاکرن و اما کفورا, اور پھر اس کو اختیار دے دیا کہ شکر گزار بنتا ہے یا نہ شکرہ بنتا ہے. اسی بات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا, فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ, ہر آنے والا بچہ اللہ کی طرف سے فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر آنے والا بچہ اللہ کی طرف سے فطرت سلیمہ پیدا ہوتا ہے پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت سلیمہ کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے, حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کا نام فطرت سلیمہ ہے. ہر بچہ اپنے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے. فأبواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه, پھر اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول اور اس کا گرد و پیش اور اس کا ایجوکیشن سسٹم اس کو یہودی بنا دیتا ہے, عیسائی بنا دیتا ہے یا مجوسی بنا دیتا ہے. دوسری حدیث میں اسی طرح کے الفاظ, کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یعرب عنہ لسانہ, ہر بچہ اللہ کی طرف سے تو فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے یہاں تک کہ اسے زبان مل جائے. حضور فرما رہے ہیں فَإِذَا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَانُهُ, جب وہ بات کہنے کے قابل ہوتا ہے اور سمجھنے اور ادھر ادھر دیکھنے اور شعور کی صلاحیتوں سے معمور ہوتا ہے, تو اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, پھر وہ اسی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے تحت یا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا بنتا ہے. لیکن یہ اعلان اسے معلوم ہونا چاہیے, ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکرے بنو گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری خدائی اس پر نہیں رکی ہوئی کہ تم شکر گزار بنو. لیکن ولا یرضى لعباده الکفر, یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے رب کو ناشکری پسند نہیں ہے. ولا یرضى لعباده الکفر, وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر شاکر بنیں گے تو یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم مسلمان کسی صورت میں جبر اور قوت کے ساتھ اپنے نظریات کسی پر مسلط کرنے کے قائل نہ ہیں نہ رہے ہیں. ہمیں تو بحیثیت امت قرآن کریم نے جو نام دیا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. ایک وسط ہوتا ہے ایک وسط ہوتا ہے. وسط دو کونوں کے درمیان جہاں بھی آپ انگلی رکھیں گے وہ وسط ہے, یہ بھی وسط ہے, یہ بھی وسط ہے اور یہ بھی وسط ہے. لیکن وسط بالکل سینٹر کو کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں افراد اور تفرید کے درمیان ایسی امت بنایا ہے جس پر آنے والی تمام تر تعلیمات ایک اعتدال اور توازن رکھتی ہیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یہاں شہادت کا معنی صرف گواہی نہیں ہے بلکہ شہادت کا معنی یہ ہے کہ جس نظریے کو تم نے قبول کیا ہے اس کی صداقت کی گواہی خود تمہارا وجود ہو. مسلمان اس لیے اللہ کی ناراضی کا شکار ہے کہ جس نظریے کو وہ قبول کر رہا ہے اس کی ذات اس نظریے کی سچائی کی گواہ نہیں بن رہی. وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا, مومن اور مسلم میں فرق کیا ہے, تو کسی درویش نے کہا تھا کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. ہم اللہ کو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں. اولیاء اللہ کو مان رہے ہیں, ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن اولیاء اللہ کی نہیں مان رہے, اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں, اللہ کے رسول کی نہیں مان رہے. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو شہادت حق کہ تمہارا وجود, تمہاری تجارت, تمہاری معاشرت, تمہارا اخلاق, تمہارے معاملات اس نظریے کی صداقت کے گواہ بن جائیں جس کو تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر قبول کیا ہے. ہمیں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالی نے تمہاری طرف جو دین بھیجا ہے وہ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, تنگیاں نہیں ہیں. ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان الدین یسر, دین آسان تعلیمات رکھتا ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ, اور جو بھی دین کے معاملے میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اسے مغلوب کر دیتا ہے, یعنی وہ اپنے اعمال میں پیچھے رہ جاتا ہے بندہ. فسددو, الفاظ پر غور کیجئے, فسددو, لہذا مسلمانوں تم کھرا راستہ انسانوں کو خیرخواہی کے ساتھ دکھاؤ. وقاربو, اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو دین کے قریب لاؤ. وابشرو, اور لوگوں کو خوشخبریاں دو, جنت, لوگوں کو نجات کی بشارتیں سناؤ. لاہور میں ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں, انہوں نے اپنے حالات میں یہ لکھا کہ میں کئی جمعے تک تقریر کرتا رہا, اللہ کی رحمت کا ذکر کرتا رہا, اللہ کی رحمت کا ذکر کرتا رہا. ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے خوب اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا ہے, کبھی میں نے آئندہ جمعہ میں اس پر بھی پڑھاؤں کہ اللہ کا غضب بھی بہت زبردست ہے. یہ سوچ کر میں سویا کہ جمعہ آئندہ اللہ کے غضب پر پڑھاؤں گا, تو رات کو خواب میں محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ خطیب صاحب, آپ نے اللہ کی رحمت کو اتنا ہی محدود سمجھ لیا کہ چند جمعہ میں ختم ہو گئی. ابشروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو, جنت کی بشارتیں سناؤ. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیئا من الدلجۃ, اور صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت بجا لا کر اس سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ جملہ دو مرتبہ ارشاد فرمایا, فرمایا ان خیر دینکم ایسرہ, ان خیر دینکم ایسرہ, تمہارے دین کی ایک خوبی اس کا آسان ہونا ہے, تمہارے دین کی خوبی اس کا آسان ہونا ہے. اسی طرح فرمایا ان ھذا الدین متین, یہ سنجیدہ اور پختہ نظریاتی بنیادیں رکھنے والا دین ہے. فاوغل فیہ برفق, اس کی میان عربی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس میں داخل ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں انتہا پسندانہ رویوں یا شدت پسندانہ رجحانات سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے روکا اور روکتے ہوئے فرمایا ہلک المتنطعون, یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا, ہلک المتنطعون, اپنے اقوال اور افعال میں غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. ہمارے ہاں جو شدت پسندی یا انتہا پسندانہ رجحان کا حامل محدود طبقہ ہے یا طبقات ہیں, میں کہوں گا دو طبقات. ایک وہ ہے کہ جو دین بیزاری میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ دین کی اساسیات پر بھی دین کی اساسیات پر بھی تنقید کرنے سے نہیں چوک رہا، اور خود کو وہ سول سوسائٹی کہہ رہا ہے، سولائزڈ. اور دوسرا وہ ہے کہ جو رد عمل کے طور پر بعض مرحلوں میں شدت اختیار کر رہا ہے، اس مرحلے ذرا غور کیجئے، اس میں ان جذبات کے پیدا ہونے کے اسباب پر غور کر دیں اور ان اسباب کی نشاندہی کے بعد ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. علامہ قرضاوی، یوسف قرضاوی، عالمی سطح پر مسلمانوں کے ایک بڑے معروف سکالر گزرے سکالر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سماج کے اندر پائے جانے والے تضادات انتہا پسندی کا بنیادی سبب ہے. تضادات اور کیجیے ذرا، جب معاشرے کا کوئی فرد ایک طرف ظلم ہوتا دیکھتا ہے اور دوسری طرف عدالتی فیصلوں میں ناانصافی دیکھتا ہے تو وہ یقیناً انتہا پسندی کی طرف جائے گا، پھر وہ خود فیصلے سنانا اور سزائے خود جاری کرنے کی طرف بڑھتا ہے. تنگ نظری اور انتہا پسندی کی ایک بڑی وجہ، یہ دوسرے طبقے کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں درخواست کروں گا کہ یہ ایک ہمارا یعنی برننگ ایشو ہے، اس لیے اس کو ذرا ذہنوں میں جگہ دیجیے. تنگ نظری اور انتہا پسندی کی ایک بڑی وجہ حقائق سے بے خبری اور دین سے ناواقفی اور جہالت پر اصرار ہے. اپنی سوچ اور اپنے نظریے پر اس طرح کا اصرار کہ دوسروں سے ان کا نقطہ نظر سننے اور سمجھنے کی کا حوصلہ ہی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں خود سے قائم کردہ رائے کو ہی حق سمجھ لیا جائے، بلکہ یہ کہنا کہ تمہارے بارے میں جو میں نے رائے قائم کی ہے اسے تسلیم کر لو ورنہ میں تمہیں صحیح تسلیم نہیں کروں گا، یہ غلط رویہ ہے. یہ جتنے ہمارے ہاں مسلکی کھچاؤ اور اختلاف کی صورتیں ہیں ان میں خصوصاً اہل سنت میں جو ہیں ان میں یہ رویہ کار فرما ہے، اور یہ درست نہیں ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، تنگ نظری یہ شدت پسندی کی ایک اور وجہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند ہے. انسان جسے خواہش نفس کے تحت ناپسند قرار دیتا ہے اس کے اچھے کام بھی برے سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ہمیں اس سے روکا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں بھی سمجھائی کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل. اے اہل کتاب، دین میں غلو اختیار نہ کرو، اور قومی خواہشات ایسی جو نفسانی خواہشات پر مبنی ہیں ان کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں راہ حق سے دور کر دے گا. اسی طرح شدت پسندانہ رجحان کا ایک بہت بڑا سبب رد عمل ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جب عالمی سطح پر شعائر اسلام کی بے حرمتی ہوگی اور قرآن پاک کو جلانا اور نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے کارٹون شائع کرنا اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے فحاشی پھیلا کر مسلم معاشرے کو دین سے دوری کی راہ پر ڈالنے کی منظم سازش ہو رہی ہو، تو پھر کچھ مسلمان شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ ان کے بقول انتہا پسندانہ اقدام سے بھی نہیں چوکتے. حالانکہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالی نے ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک سبق دیا، اور وہ ہے فاصبر کما صبر اولو العزم، صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم ہستیاں صبر کرتی رہی. اور صبر کے معنی اپنے سچ اور حق پر مبنی نظریے پر ثابت قدم رہیے. کہیں یہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے سے تمہیں حق کی راہ سے الگ نہ کر دے. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, اور ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے. ان رجحانات کا نقصان ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ان کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں اعتدال اور رواداری کو فروغ دینا ہو. اس سلسلے میں پہلا قدم یہ, میں وہ بات سنا دوں, امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے, مجھے 400,000 احادیث یاد تھی. جب اس طرح کا عدد سنتے ہیں تو ذرا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی 400,000 کیسے. یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ایک حدیث اگر 4 ذرائع سے معلوم ہوئی ہے, ایک بات اگر 4 ذرائع سے معلوم ہوئی, خالد نے بھی بتائی, بشیر نے بھی بتائی, حامد نے بھی بتائی, نذیر نے بھی بتائی, بات ایک ہے لیکن ذرائع کتنے ہیں؟ 4 ہیں. محدثین نے چونکہ ہر ذریعے کو بھی چیک کرنا ہوتا, اس لیے وہ ایک بات جو 4 ذرائع سے آتی ہے اس کو 4 باتیں قرار دیتے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سنائی حضرت عمر سے, یا بعض روایات میں کہ 70 صحابہ نے اس کو نقل کیا. اب 70 سے اگر 10 افراد نے سنا تو یہ کتنی ہو گئی؟ 700. محدثین جب اس کو چیک کریں گے تو بات ایک ہے لیکن سندیں چونکہ 700 ہیں لہذا اس کو 700 شمار کریں. حدیث میں 2 چیزیں ہیں, ایک سند اور ایک متن. متن احادیث کا کل تقریباً 10,000 ہے, جن میں سے تکرار کو اگر نکال دیں تو وہ اس سے بھی آدھا رہ جاتا ہے, اس سے بھی آدھا رہ جاتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ منکرین حدیث اس بات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں. محدثین نے چونکہ ہر سلسلے کو چیک کرنا, اس لیے وہ اس کو اتنا ہی تعداد دیتے ہیں جتنے سلسلوں سے گزریا, جن ذرائع سے وہ بات ان تک پہنچی. تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے 4,000 کا انتخاب کیا, اور سنن ابی داؤد میں نے لکھی جس میں 4,000 کے قریب احادیث موجود ہیں. یہ صحاح ستہ میں سے ایک مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد. میں غور کرتا رہا اور مجھے ان ساری احادیث کا نچوڑ 4 حدیثوں میں مل گیا, اور ان میں سے پہلا ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور دوسرا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان, اور ایک حدیث میں ہے دوسرے انسان محفوظ رہے, اور تیسرا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبا لما جئت بہ, اس وقت تک تم مومن کہلا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی خواہش کو ان تعلیمات کے تابع نہ کر لو جو میں لے کر آیا, اور چوتھا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو اعتدال اور رواداری کو اس طرح سے فروغ دیں کہ جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے چاہتا ہوں, اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہوں, اپنے کاروبار کے لیے چاہتا ہوں, اپنی ریاست کے لیے چاہتا ہوں, اپنے ملک کے لیے چاہتا ہوں, اپنی قوم کے لیے چاہتا ہوں, وہی میں دوسری ریاستوں, دوسری اقوام اور دوسرے لوگوں کے لیے پسند کروں. اسی طرح ہم بے جا, ہم رویوں میں بے جا انسانی تفریق اور مصنوعی حد بندیاں انہیں ختم کریں. جو ہم نے بے جا تفریق کر رکھی ہے. اور دیکھو جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تمہارے جو قبیلے بنائے ہیں اور خاندان بنائے ہیں یہ صرف تعارف کے لیے, ان کو برتری اور کمتری کی بنیاد نہ بنانا. برتری اور کمتری کی بنیاد تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور فرمایا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ, اور مخلوق میں سے اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے. لہذا یہ جو مصنوعی حد بندیاں ہیں ان کو ختم کرتے ہوئے ساری انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھا جاتا ہے. اور دنیا, تیسری بات, دنیا اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ قابل احترام ہستیاں سب کے ہاں بد کلامی سے محفوظ رہیں. قابل احترام ہستیاں سب کے ہاں بد کلامی سے محفوظ رہیں, چونکہ قرآن کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, تمہاری زبان سے جن الہوں کو یہ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں گالی نہیں نکلنی چاہیے, ورنہ یہ جواب میں کہیں لا علمی میں اللہ کو نہ گالی دے. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بارے میں بد کلامی اور اسے آزادی رائے کہنا اور سمجھنا یہ اس لیے غلط ہے کہ ایک آدمی یا چند آدمی بد کلامی کرنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے حقوق کو پامال کر رہے, اور پھر رد عمل کو انتہا پسندی کہنا یہ اس لیے غلط ہے کہ ایسی حرکت خود انتہا پسندی ہے. ایسی حرکت خود انتہا پسندی. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں بہر صورت اعتدال کا ہاتھ تھامنا ہے, اعتدال کو تھامنا ہے, اعتدال کا دامن تھامنا ہے, اور اسی کے مطابق تمام پہلوؤں میں زندگی اختیار کرنی ہے. چونکہ حضور نے فرمایا ما احسن القصد فی الغنا, یہ ما احسن جو ہے فعل تعجب ہے کہ کس قدر عمدہ ہے دولت مندی اور مالداری میں بھی میانہ روی, وما احسن القصد فی الفقر, اور فقر میں بھی میانہ روی, ما احسن القصد فی العبادہ, حتیٰ کہ عبادت میں بھی میانہ روی اللہ کو پسند ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا معمول کیا تھا؟ کانت صلاتہ قصدن و خطبتہ قصدن, آپ کی نماز بھی اس میں بھی اعتدال ہوتا تھا. یہ نہیں کہ چند دن تو خوب نفل شروع کیے اس کے بعد فرض بھی چھوڑ دیے کہ جی بھائی طبیعت آج کل ذرا گڑبڑ ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, ہاں کبھی فرصت مل جائے تو نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا کبھی کھانے کے بارے میں بھی یہ کہا ہے؟ ضروری جو انسانی تقاضے ہیں فطری قضائے حاجت وغیرہ, ان کے بارے میں بھی کبھی یہ جملہ زبان سے نکلا ہے؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے. حضرت علی فرماتے ہیں علیکم بالنمط الاوسط, تم پر لازم ہے کہ میانہ روی اختیار کرو, بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے معاشرے میں شدت اور انتہا پسندی اور عدم برداشت, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نرمی اور نرم دلی کو اختیار کرنا ہے. چونکہ حضور نے فرمایا ان اللہ رفیق, اللہ خود مشفق ہے, مہربان ہے, یحب الرفق فی الامر کلہ, وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے, نرمی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی فی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ, اور اللہ خود مشفق اور مہربان ہے, اور جو نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر یا اس نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا. اور فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ, جس کو شفقت سے محروم کر دیا گیا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو. ہمیں اپنے معاشرے میں ٹھہراؤ، تحمل، برداشت، حوصلہ اور صبر، اسے رواج دینا ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اسے لفظوں تک نہیں رکھنا ہے، عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے. اور غیر مسلموں کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کا جواب بین الاقوامی فورم پر اپنا دفاع کرنے اور ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کی جدوجہد سے دینا ہے. یہی ہمارے لیے اصل وہ راہ ہے جو اللہ کے رسول نے متعین کی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.